बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج روزے بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم اس موقع پر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری، جو سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9837 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری ریڈیو کے مختلف پروگرام ہمارے آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری آرکائیو آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر سہر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی پیش کیے گئے، وہاں پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور شام کی نشریات کے پروگراموں میں تفصیل کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد یادوں کے جھروکے، یادوں کے جھروکے کے بعد روزے بعثت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد آئینۂ صحافت، اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام نور ایمان۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ پروگرام گرد و پیش، عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور عالمی خبروں میں پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رحمت للعالمین ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم بعثت کی آمد پر پورا عالم اسلام جشن و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کو بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آبی تنازعات پر دو طرفہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے 2 لاجسٹک کاروانوں پر حملے کی خبر دی ہے، اور صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین میں مزید 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رحمت للعالمین ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم بعثت کی آمد پر پورے عالم اسلام میں جشن و سرور کی محفلیں برپا ہے۔ اسی مناسبت سے فرزندان اسلام نے گزشتہ شب سے ہی اپنے جشن و میلاد کا آغاز کر دیا تھا، اور سبھی خدا رحمان کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث رسالت ہونے کی خوشی نہایت عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں۔ ایران و عراق کے سبھی مقامات مقدسہ میں اس وقت عاشقان رسالت و امامت کا جمع غفیر ہے، اور لوگ محبوب کبریا کے مبعوث ہونے کے دن کی مناسبت سے اپنے اپنے انداز میں جشن منانے میں مصروف ہیں۔ ہندوستان و پاکستان میں بھی جا بجا جشن بعثت و نبوت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شمع محمدی کے پروانے ذکر محمدی کے ذریعے اپنی ایمانی جلا کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ 1940 عام الفیل یا ہجرت سے 13 سال قبل، جب جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ کے قریب واقع غار حرا میں اپنے معبود سے راز و نیاز میں مصروف تھے کہ اسی وقت فرشتہ وحی جبریل نے نازل ہو کر رسالت کا آخری گوہر آپ کے حوالے کیا اور یوں تا قیامت بشریت کو رائے سعادت و نجات سے ہمکنار کرنے کے لیے خدا سبحان کے آخری ضابطۂ حیات یعنی قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کو بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ آپ نے امریکہ کو ماڈرن جہلیت کا واضح نمونہ اور مافیائی حکومت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ امریکہ بحران پیدا کرنے والا اور بحرانوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں جینے اور اس سے فائدہ اٹھانے والا ملک ہے۔ عید بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایرانی قوم اور مسلم امہ سے بذریعہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بعثت نبی اکرم کو انسانیت کے لیے عظیم عطیہ الہی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت نبی اکرم کا نتیجہ تھا جس نے دور جاہلیت میں جینے والے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو باکمال امت میں تبدیل کر دیا ہے جو بظاہر محال اور ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلام کی تقریر کا مکمل متن ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اپنے دورے پاکستان کے تیسرے روز ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی کا کہنا تھا کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ سے مشترکہ سرحدوں کی سلامتی اور استحکام میں اضافہ ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایرانی فضائیہ نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے اور ہم دفاع میں خود کفیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم پورے طور سے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور اپنے تجربات دوست و ہمسایہ ملک پاکستان کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی فضائیہ کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی چار روزہ سرکاری دورے پر ایران کے روز معاف کیجیے گا اتوار کے روز پاکستان پہنچے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہے لیکن تاابد انتظار نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے منگل کو امریکی وزیر خارجہ کی اس دھمکی کے بعد کہ اگر تہران سختی کرے گا تو واشنگٹن مذاکرات سے باہر نکل جائے گا کہا کہ امریکہ برسوں سے ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل چکا ہے اور اس بنا پر ایران یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے کہ واشنگٹن پھر ایسا نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑبولے پن اور ڈینگے مارنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ صرف فیصلہ لینے سے ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے پاس اپنے لیے متبادل نظام ہوتا ہے اگرچہ اس سے پہلے امریکہ کے متبادل آپشن کا کھوکھلا پن ثابت ہو چکا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے مزید کہا کہ اگر وائٹ ہاؤس فیصلہ کر لے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے اور ایران سمجھوتے کے لیے تیار ہے لیکن تاابد انتظار نہیں کرے گا۔ ایران گروپ چار جمع ایک اور یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کے درمیان ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آٹھواں دور جاری ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ اس امر کے پیش نظر کہ امریکہ نے ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل کر سمجھوتے کو پامال کیا ہے، لہذا پہلے وہ پابندیوں کو منسوخ کر کے سمجھوتے میں واپس آئے، اس کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق بھی کی جائے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آبی تنازعات پر دو طرفہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جسے سیاسی مبصرین واٹر ڈپلومیسی کا نام دے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر کمشنروں کی سطح پر ہونے والے مذاکرات 3 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے ماہرین سندھ طاس معاہدے کے تناظر میں آبی معاملات اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ایک دوسرے کے اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ بات چیت میں حصہ لینے کے لیے ہندوستانی ماہرین کا ایک 10 رکنی وفد منگل کے روز زمینی راستے سے پاکستان پہنچا تھا۔ یہ مذاکرات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب جنوبی ایشیا کے ان دو دیرینہ روایتی حریفوں کے درمیان تعلقات میں شدید کمی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور 3 سال قبل دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ سیاسی مبصرین ہندوستان کے آبی ماہرین کے دورے پاکستان اور پانی کے معاملے پر بات چیت کو برے صغیر کے ان دو ہمسایہ ملکوں کے تعلقات پر جمی برف پگھلنے کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے شمالی علاقوں میں گمسان کی جنگ جاری ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے 6ویں روز یوکرینی دارالحکومت کیف کے شمالی حصوں اور اطراف کے علاقوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ کیف شہر پوری طرح سے خالی ہو چکا ہے اور شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس درمیان سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے کہ روسی فوج کا 60 کلومیٹر لمبا قافلہ کیف کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی ایک پرائیویٹ سیٹلائٹ کمپنی نے ان تصاویر کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج کا قافلہ کیف کے ہوائی اڈے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ روسی فوج یوکرین کے جنوبی شہر خرسون میں داخل ہو گئی ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر بھی بمباری کی ہے۔ دوسری جانب بلغاریہ، پولینڈ اور اسلواکیہ نے 70 جنگی طیارے یوکرین روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ طیارے اس وقت پولینڈ کے کسی ہوائی اڈے پر تعینات ہیں۔ روس نے یورپی ملکوں کو سخت خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو فوجی ساز و سامان اور ہتھیار ارسال کرنے سے باز آ جائیں۔ بیلاروس میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں، جبکہ مذاکرات کے اگلے دور پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مذاکرات میں روسی وفد کے سربراہ ولادیمیر میدنسکی نے مذاکرات کے اختتام پر بتایا کہ ان مذاکرات میں کچھ مشترکہ نکات پائے گئے ہیں، جن کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے مواقف کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ روسی وفد کے سربراہ نے کہا کہ مذاکرات کا اگلا دور چند روز بعد بیلاروس پولینڈ کے ایک سرحدی علاقے میں منعقد ہوگا۔ ان مذاکرات کے آغاز پر بیلاروس کے وزیر خارجہ نے روس اور یوکرین کے وفود کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ فریقین کے وفود کے درمیان مذاکرات کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنے کے لیے پوری اور مکمل کوشش کی گئی ہے۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ روس اور یوکرینی فریق ان مذاکرات میں کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مذاکرات بیلاروس کے ایک سرحدی علاقے میں فش ہاؤس نامی ایک عمارت میں منعقد ہوئے، جو صوبہ گومل کی پریپیات نامی دریا کے قریب واقع ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان مجموعی طور پر مذاکرات کے 3 دور انجام پائے، جن میں فریقین نے 4 گھنٹے سے زیادہ دیر تک گفتگو کی۔ مذاکرات کا ایجنڈا یوکرین میں روس کی جنگی کارروائی کا خاتمہ تھا۔ اس ایجنڈے کے تحت فریقین نے جنگ بندی کی شرطوں کے بارے میں گفتگو کی۔ روسی وفد کے سربراہ روسی صدر کے خصوصی معاون ولادیمیر میدنسکی کر رہے ہیں، جبکہ وفد میں روس کے نائب وزراء خارجہ اور دفاع کے ساتھ ہی روسی پارلیمنٹ ڈوما، بین الاقوامی امور سے متعلق کمیشن کے سربراہ اور بیلاروس میں روس کے سفیر موجود تھے۔ یوکرین کے مذاکراتی وفد میں یوکرین کے وزیر دفاع، نائب وزیر خارجہ اور یوکرین کے صدر کے مشیر شامل تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے زور دے کر کہا ہے کہ یوکرین کو غیر مسلح اور نازیزم سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسیلی نبنزیہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ روس کے اسپیشل آپریشن کا مقصد عوام کی حفاظت کرنا ہے، جن کی کیف حکومت گزشتہ 8 برسوں سے نسل کشی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یوکرین کا غیر مسلح ہونا اور نیو نازیزم سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس درمیان وائٹ ہاؤس نے یوکرین کی فضاؤں کو نو فلائی زون علاقہ قرار دینے کے لیے کیف کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں جنگی جرائم کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے منگل کی صبح یوکرین کی فضاؤں کو نو فلائی زون قرار دینے کے لیے کیف کی درخواست کے بارے میں کہا کہ نو فلائی زون کو یقینی بنانے کے لیے علاقے میں فوجیوں کی موجودگی ضروری ہے، تاکہ اس پر عمل درآمد کرایا جا سکے، اور ایسا کرنے سے یہ روس کے ساتھ براہ راست جنگ چھڑ جائے گی، جو ہم نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یوکرین میں کسی طرح کے جنگی جرائم کی تصدیق نہیں ہوئی کہا کہ امریکی فضائی عدو سے روسی طیاروں کے استفادے کی ممانعت کے سلسلے میں تمام آپشن موجود ہیں۔ میڈیا ذرائع نے جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے 2 لاجسٹک کاروانوں پر حملے کی خبر دی ہے۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق منگل کو جنوبی عراق کے صوبہ المسنہ کے صدر مقام السماوا میں دہشت گرد امریکی فوج کے دو لاجسٹک کاروانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراقی گروہوں کی تاکید ہے کہ حکومت عراق پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل پر عمل کرتے ہوئے عراق سے امریکی فوجیوں کو باہر نکالے۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے رکن ادی الشعلان نے کہا ہے کہ واشنگٹن عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مسئلہ ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے اور پارلیمنٹ ایسی کسی بھی کوشش کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سیونی فوجیوں نے غربی اردن کے شہر جنین میں مزید دو فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینیوں اور سیونی حکومت کی فوج کے درمیان گزشتہ کئی دنوں سے غربی اردن کے مختلف علاقوں بیت المقدس میں واقع شیخ جراح محلے میں جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ سیونی اپنے توسیع پسندانہ آداب کے اصول کے لیے ہر روز ہی فلسطین کے مختلف علاقوں پر یلغار کرتے ہیں اور فلسطینی شہریوں کو شہید و زخمی کر دیتے ہیں یا حراست میں لے کر جیل بھیج دیتے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم نے خبروں میں اعلان کیا تھا کہ ہم رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کا مکمل متن پروگرام کے دوسرے حصے میں پیش کریں گے، تو سماعت فرمائیے رہبر انقلاب اسلامی کی آج کی تقریر کا متن۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کو بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ آپ نے امریکہ کو ماڈرن جاہلیت کا واضح نمونہ اور مافیائی حکومت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ امریکہ بحران پیدا کرنے والا اور بحرانوں کے نتیجے پیدا ہونے والی صورتحال میں جینے اور اس سے فائدہ اٹھانے والا ملک ہے۔ عید بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایرانی قوم اور مسلم امہ سے بذریعہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بعثت نبی اکرم کو انسانیت کے لیے عظیم عطیہ الہی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت نبی اکرم کا نتیجہ تھا جس نے دور جاہلیت میں جینے والے جزیرت العرب کے لوگوں کو باکمال امت میں تبدیل کر دیا جو بظاہر محال اور ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے عزم و ارادے کو مشیت الہی کا تابع بنا لیں تو ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، اور دور نبوی کا یہ تجربہ تاریخ میں دہرایا جاتا رہا ہے، اور ایسا ہی ملت ایران کے ساتھ ہوا جس نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تدبیر سے ایک بظاہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ اسی نبوی تجربے کی دین ہے کہ ایرانی عوام نے ایرانی شہنشائیت کی بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی، حالانکہ امریکہ، برطانیہ اور سابق سوویت یونین سب پہلوی حکومت کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کو ماڈرن دور جاہلیت کا مکمل اور واضح نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ امریکہ ایسا ملک ہے جہاں ناپسندیدہ خصلتوں کی ترویج کی جا رہی ہے، تعصبات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، سرمایہ کا ارتکاز محض دولت مندوں کی سمت ہے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ سردی اور گرمی کی شدت میں تھوڑے اضافے سے بہت سے لوگ سڑکوں پر جان دے رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کو دنیا میں بحران سازی کا مرکز قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت امریکہ بحران پیدا کرنے اور بحرانوں کے ذریعے زندہ رہنے والا ملک ہے اور بحرانوں سے مال کماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ ایک مافیائی ملک ہے جہاں سیاسی، اقتصادی، اسلحہ جاتی اور بہت سے دوسرے مافیاؤں نے حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ مافیائیں اپنی بقا کے لیے دنیا بھر میں بحران کھڑے کرتی رہتی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے داعش کو امریکہ کا تربیت یافتہ کتا قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج یوکرین بھی امریکی پالیسی کی بھینٹ چڑھا ہے، اور اس ملک کی تمام تر صورتحال امریکی پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوکرین کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت رنگین انقلابات اور مظاہروں کے ذریعے حکومت کی تبدیلی اور حکومت مخالف مظاہروں میں خود امریکی سینیٹروں کی موجودگی نے اس ملک کو آج اس صورتحال میں لا کھڑا کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہم جنگ، خون خرابے اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے حق میں نہیں، ہم جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ موقف پوری طرح اٹل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی طرف نہیں، جو افغانستان میں شادی کی تقریبات پر بمباری کر کے اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی نے استفسار کیا کہ امریکہ مشرقی شام میں کیا کر رہا ہے، شام کا تیل اور افغانستان کے اثاثوں پر ہاتھ کیوں صاف کر رہا ہے، وہ مغربی ایشیا میں اسرائیلی جرائم کی حمایت کس لیے کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یمنی عوام کے خلاف انجام پانے والے جرائم کو امریکہ اور یورپ کے متضاد رویوں کی ایک اور مثال قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ 8 سال سے یمنی عوام پر بمباری کی جا رہی ہے، لیکن مغرب والے اس کی مذمت نہیں کرتے بلکہ عوام کے خلاف حملوں کی ابلاغیاتی، زبانی اور حتیٰ عملی حمایت بھی کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم یوکرین میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بحران سے اسی وقت نمٹا جا سکتا ہے جب اس کی جڑوں کا پتہ لگایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بحران یوکرین کی اصل جڑ امریکہ اور یورپ ہے، لہذا انہیں پہچاننے اور اس پہچان کی بنیاد پر بحرانوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے, اللہ اکبر کہنا سکھایا, اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا دنیا میں, بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے, سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے.
اور سامعین آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 10 اسفند 27 رجب اور 1 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ہجرت سے 13 سال پہلے 27 رجب کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے مبعوث برسالت ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ ایسے انسان کامل تھے کہ ہر لمحہ اللہ کی نشانیوں اور کائنات کے بارے میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ غور و فکر فرماتے تھے۔ آپ کی صداقت، ایمانداری اور نیک کردار کا چرچا عام تھا۔ آپ کی انہی خوبیوں اور کمالات نے آپ کو لوگوں میں محترم و مکرم بنا دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیشتر وقت مکے کے شمال میں واقع غار حرا میں عبادت خدا میں گزارتے تھے۔ ایک دن فرشتہ وحی جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور یہ بشارت دی کہ خالق کائنات نے آپ کو رسالت پر مبعوث فرمایا ہے۔ اس وقت سے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کی بھاری ذمہ داری کا دور شروع ہوا، تاکہ آپ دین اسلام کو آخری اور مکمل ترین آسمانی دین کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ بعثت کے بعد آپ نے جہالت، کفر اور ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کی، اور مکے میں دین اسلام کی 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا اپنا فریضہ الہی جاری رکھا اور اسلام کے درخشاں اصولوں پر حکومت قائم کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ حکومت دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گئی۔ یکم مارچ سن 1871 عیسوی کو جرمنی کے ہاتھوں فرانس کی شکست کے بعد فرانسیسی پارلیمنٹ نے ملک کے بادشاہ کو اقتدار سے بے دخل اور شاہی نظام حکومت کو منسوخ کر دیا۔ فرانسیسی پارلیمنٹ نے کہ جو جرمنی کے ساتھ صلح کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل پائی تھی، اپنے اس فیصلے سے انقلاب فرانس کو 82 سال گزرنے کے بعد ملک میں عملی طور پر بادشاہت کو ختم کر دیا۔ سن 1789 میں انقلاب فرانس کے بعد پہلی بار نیپولین بوناپارٹ نے خود کو بادشاہ قرار دیا۔ نیپولین کے بعد چند دیگر بادشاہ بھی تخت سلطنت پر بیٹھے۔ فرانس میں سن 1871 میں بادشاہت ختم ہونے کے بعد تیسرا جمہوری دور شروع ہوا۔ یکم مارچ سن 1884 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر اصغر گونڈوی پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اصغر حسین تھا۔ وہ گورکھپور میں پیدا ہوئے مگر گونڈے میں مستقل قیام کے باعث گونڈوی کہلاتے تھے۔ اصغر گونڈوی شعر گوئی میں وجد بلگرامی اور منشی امیر اللہ تسلیم لکھنوی کے شاگرد تھے۔ ان کا شمار ان غزل گو شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے تغزل میں تصوف کو سمو کر اپنا ایک منفرد رنگ پیدا کیا۔ ان کے کلام کے 2 مجموعے ہیں، ایک کا نام ہے نشاط روح اور دوسرے کا سرود زندگی۔ انہوں نے 30 نومبر سن 1936 کو وفات پائی۔ ستائیس رجب سن 1228 ہجری قمری کو معروف عالم دین علامہ شیخ جعفر کاشف الغطا نے نجف اشرف میں وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کاشف الغطا اپنے دور کے معروف فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس باتقوی عالم دین نے ممتاز شاگردوں کی تربیت کی۔ آیت اللہ کاشف الغطا کی اہم ترین کتاب کا نام کشف الغطا ہے۔ یکم مارچ سن 1966 عیسوی کو زہرہ سیارے پر پہلا فضائی سفینہ اترا۔ اس سفینہ کا وزن 1 ٹن تھا اور اسے سابق سوویت یونین کے ایک خلائی اسٹیشن سے چھوڑا گیا تھا۔ اس کا نام وینس 3 تھا۔ وینس 3 نے زمین اور زہرہ سیارے کا درمیانی فاصلہ 3.5 مہینے میں طے کیا۔ دس اسفن سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد پہلی بار مذہبی شہر قم تشریف لے گئے۔ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کی لہو رنگ تحریک کے بعد شاہی حکومت نے سن 1343 ہجری شمسی میں آپ کو جلا وطن کر دیا تھا۔ آپ برسوں کی دلاوطنی کے بعد 12 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو واپس ایران تشریف لائے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 10 عیسوی سن 1357 ہجری شمسی کو مقدس شہر قم پہنچے اور ایک سادہ سے گھر میں رہائش اختیار کی، لیکن چند ماہ کے بعد انقلاب اسلامی اور عوام کی قیادت کے پیش نظر امام خمینی دارالحکومت تہران تشریف لے آئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قدس آن لائن سے۔ قدس آن لائن نے لکھا ہے، ویانا میں علی باکری اور انریکا مورا کی دو طرفہ نشست۔ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باکری پیر کی صبح کو ویانا واپس پہنچے، جہاں ان کی ملاقات یورپی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اور مذاکرات کے کوارڈینیٹر انریکا مورا سے گفتگو طے تھی۔ ون آن ون ملاقات ویانا کے کوبورگ ہوٹل میں انجام دی گئی۔ اس سے قبل ایران کی قومی سلامتی کونسل کی نشست میں ویانا مذاکرات کے سلسلے میں اور حاصل شدہ نتیجے کے بارے میں گفتگو ہوئی اور ایران کے قانونی اور منطقی مطالبات کی تکمیل اور ریڈ لائنوں کا خیال رکھنے پر تاکید کی گئی، اور اسی بنیاد پر نائب وزیر خارجہ علی باکری ویانا واپس لوٹے تاکہ ان اہم چیلنجوں کے حل اور باقی بچی مشکلات کو ختم کرنے پر بات کی جا سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بتایا کہ ایک مفاہمتی مسودہ تیار ہو چکا ہے اور ضرورت تھی کہ اس پر بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسے دور میں پہنچ چکے ہیں کہ واشنگٹن اور یورپ کے لیے کوئی غیر واضح معاملہ باقی نہیں رہا۔ ہم اپنی ریڈ لائنوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور دیگر فریقوں سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ رائے الیوم نے لکھا ہے، صدر پوٹن نے کیوں سیونی سالسی کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔ ہفتے کے روز سیونی وزیراعظم نے ولادیمیر پوٹن کو فون کر کے یوکرین کے معاملے کے حل کے لیے سالس کا کردار نبھانے کی درخواست کی، جسے روسی صدر نے سرے سے مسترد کر دیا۔ یہ ایک ثابت شدہ منطق ہے کہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں ضروری ہے کہ سالس غیر جانبدار ہو، اس کے سلسلے میں قیمتی تجربہ ہو اور انصاف کے لیے مشہور بھی ہو۔ یہ وہ 3 نکات ہیں جو سیونی حکومت میں کبھی بھی نہیں دیکھے گئے۔ سیونی حکومت نے چند ہی دن قبل اعلان کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے روایتی اتحادی امریکہ کے محاذ میں کھڑا رہے گا، کہ جس کے بعد روس نے شدید اعتراض کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ بینٹ کی جانب سے پوتین کو فون زیلنسکی کی درخواست پر کیا گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیونی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ اس سالسی کو ٹھکرانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ روس کے صدر پوٹن کی جانب سے شام پر سیونی عملوں پر خاموشی کے باوجود تل ابیب نے کسی بھی رو رعایت کے بغیر ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا اور یوکرین کے معاملے میں بھی ماسکو کے سامنے کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار قومی آواز نے لکھا ہے، گجرات فسادات کے 20 سال، 2 دہائیوں کی جد و جہد اور امید۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ سینکڑوں شیشے کی بوتلیں جو سفید کیمیائی مادے سے بھری ہوئی تھیں اور ٹرکوں اور دوسرے سواریوں پر لائی گئی تھیں، ان کو گلبرگ، نرودا، وٹا، سردار پورہ اور پنج محل میں عینی شاہدین نے دیکھا تھا۔ یہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے جو گجرات کے 182 اسمبلی حلقوں میں سے 153 میں پھیلے فسادات کے 300 مقامات پر حملے میں استعمال ہوئے تھے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی منتخب مردم شماری، سماجی اور معاشی بائیکاٹ، منظم نفرت انگیز تقریر اور پروپگنڈا گودرا سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یہ نفرت کا کھیل بہت پہلے شروع ہوا 2014 کے بعد، اب یہ تقریباً پورے ہندوستان تک پھیل گیا ہے۔ ہجوم نے 2000 سے زائد افراد کا قتل کر دیا تھا۔ 5 اکتوبر سے 9 دسمبر 2021 کے درمیان ساری رات کام کیا اور ریکارڈ کے 50,000 صفحات سے براہ راست ثبوت نکالے جو سپریم کورٹ میں اس دلیل کی حمایت میں پیش کیے کہ ریاست کا تشدد میں ہاتھ ہے۔ یہ ایک تصدیق تھی۔ ہمیں آج میڈیا ٹرائل، بے عزتی، تذلیل اور مایوسی کے پچھلے 20 سال یاد آتے ہیں۔ ہم اب بھی امید کے برعکس امید کرتے ہیں کہ ایک دن ٹھوس انصاف ہوگا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت نے لکھا ہے، لانگ مارچ شروع، عمران استعفی دیں بلاول۔ تحریک انصاف حکومت کے خلاف بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں مزار قائد کراچی سے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ گزشتہ روز شروع ہو گیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد مارچ میں شریک ہے۔ لانگ مارچ کی روانگی سے قبل خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ قائد عوام اور شہید بینظیر کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہر پاکستانی کے حقوق کا تحفظ کریں گے، عمران خان استعفیٰ دیں۔ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا، مگر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان حکومت کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ چکی۔ عمران خان نے عوام کے ووٹ اور پیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، یہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران کو بھگائیں گے تو تمام صوبوں کو ان کا حق ملے گا۔ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں۔ سامین فارس نیوز نے لکھا ہے، اے رسول اللہ، کیا آپ کے شفقت بھرے دل کو سکون ملا؟ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ جب سورہ ہود آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد بارہا آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، لیکن کیوں؟ سورہ ہود کی 112 آیت میں ذکر ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یعنی جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت کرو۔ لیکن اسی مضمون اور مشابہ الفاظ کے ساتھ سورہ شورا کی آیات بھی موجود ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ سورہ ہود میں موجود اس عبارت کے ساتھ ومن تاب معک، یعنی جو تمہارے ساتھ ہیں انہیں بھی استقامت کرنا ہوگی، کہ نورانی کلمات موجود ہیں۔ لہذا پیغمبر اکرم کو اپنی جانب سے نہیں، پیروکاروں کی جانب سے خوف تھا کہ کہیں وہ استقامت نہ کر پائیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا عین صحافت اپنے اختتام پر۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے بعثت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، جس کے بعد ہم نشر کریں گے نور ایمان، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات۔
سامعین، بعثت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، بعثت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی، اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
اختتام ہم بھی اس مبارک اور پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں سب کی لاج نبھانا،
اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا،
عزیز سامعین، تھوڑی دیر سونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا سے باہر قدم رکھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کی طرف مڑے۔ آسمان میں چاند نے غار حرا کے پہاڑوں اور وسیع جنوبی میدان پر اپنی مدھم روشنی بکھیر رکھی تھی، لیکن مکہ اور اس کے ارد گرد کی آبادی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی نے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گویا اس رات تمام کائنات سکوت اختیار کیے ہوئے تھی، اور ہوا کے جھونکوں نے بھی حرکت چھوڑ دی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بھی کئی آدھی راتیں جاگ کر گزاری تھیں، لیکن آپ نے اس قسم کی خاموشی کا احساس کبھی نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک آسمان میں عجیب سی روشنی نمودار ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں سما گئی۔ پھر آپ نے اپنے جسم اور روح میں ایک غیر معمولی تحرک محسوس کیا، اور آپ کے جسم مبارک میں کپ کپاہٹ پیدا ہو گئی جو ہلکے پن، غور و فکر اور شفافیت کے احساس کے ساتھ تھی۔ اچانک نور کی شعائیں چھٹنے لگیں، اور اس درمیان ایک نہایت نورانی مخلوق نمودار ہوئی، اور وہ بہت مانوس لگ رہی تھی۔ گویا یہ خواب اور بیداری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی بار نازل ہو چکی تھی۔ صورتحال اب بہت واضح ہوتی جا رہی تھی۔
سامعین، امام ہادی علیہ السلام قرآن کے نزول اور نزول کے آغاز کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے غار حرا پہاڑ پر چڑھ کر خدا کی رحمت کے کاموں کو دیکھا اور رحمت کے عجائبات اور حکمت الہی کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر نظر ڈالی اور زمین کے ساحلوں اور سمندروں اور وادیوں اور میدانوں اور صحراؤں کو دیکھا، اور خدائی قدرت اور رحمت کی تمام نشانیوں کو دیکھ کر سبق سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس سے خدا کی عظمت یاد آئی۔ پھر آپ نے ایک خاص نور کے ساتھ خدا کی عبادت کی۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر نظر ڈالی تو آپ کا دل سب سے بہتر، روشن اور سب سے زیادہ عاجز پایا۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر نے حکم دیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے آسمان کی طرف دیکھا پھر ذات بزرگ و برتر نے فرشتوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور وہ اترے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور خدا نے اپنی خاص رحمت اور توجہ آسمان کی گہرائیوں سے محمد اور ان کے چہرے کی طرف اور جبرائیل روح ایمان کی طرف پھیر دی جو روشنی کا حالہ تھا۔
پھر جبرائیل نے کہا، اے محمد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهِ لنسفعًا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔
اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو کہ جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو سب کچھ سکھا دیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اعظم نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی اور خداوند عالم کی جانب سے پیغمبری کی خوشخبری ملی، نیز آپ نے مقام کبریائی کی عظمت و شان کا مشاہدہ کیا، تو اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے وجود مبارک میں مسرت و شادمانی محسوس کی، چنانچہ آپ غار سے باہر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں جتنی پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں وہ سب قدرت حق سے گویا ہو گئی تھیں اور پیغمبر خدا کے ساتھ باادب و احترام پیش آ رہی تھیں اور السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر آپ سے مخاطب ہو رہی تھیں۔ محدثین اور مورخین کے نظریے کی روح سے واقعہ عام الفیل کے 40 سال گزر جانے کے بعد رسول پر 27 رجب المرجب کو پہلی وحی نازل ہوئی۔
خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، فرمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔
سامعین، ماہ رجب کی 27ویں تاریخ اس کائنات میں عظیم تبدیلی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب پر وحی الٰہی کے نزول کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مقدس شہر میں غار حرا پر 40 سال کی عمر میں مبعوث پہ رسالت ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے الہی پیغام ملا، دنیا اخلاقی تباہی کے دہانے پر تھی اور قرآن کے مطابق واضح گمراہی میں تھی. آپ جہانوں کے لیے رحمت اور جہانوں کے نجات دہندہ کے طور پر ظاہر ہوئے، اور اپنی انتھک محنت اور صبر کے سائے میں آپ نے زمانۂ جاہلیت کو بھلا کر قرآنی آیات سے الہام دیتے ہوئے انسانیت کی فلاح و بہبود، ترقی و پیش رفت اور علم کی روشنی عام کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے. سامعین، بعثت انسانی تاریخ کا عظیم ترین اور شاندار لمحہ ہے. انسان کو جہالت، کجروی اور ظلم کی غلامی سے نجات دلانے کا پیغام دیتا ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، خدائے بزرگ و برتر نے تاریکیوں کو آپ کے نور پر نور سے روشن کر دیا، کفر کے دامن کو چاک کر دیا اور کفر کو زمین بوس کر دیا. بعثت پیغمبر اسلام در حقیقت انسان کی بیداری اور عقل و دانش کے پھلنے پھولنے کا دن ہے.
سامن، توحید بعثت کا بنیادی اور اہم ترین پیغام ہے. اس اصول میں اس قدر وسعت ہے کہ اسلام کو توحید کا مذہب کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں توحید کا اصول تمام آیات کی عمومی شناخت ہے، اور تمام سابقہ انبیاء کا پہلا پیغام توحید کا اصول تھا. سورہ مبارک انبیاء کی 25ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو. دوسری طرف توحید یعنی نفرت سے دوری اور تمام بتوں سے انکار ہے. توحید یعنی خدا کی قدرت اور عظمت کے سوا کسی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا. اس لحاظ سے 21ویں صدی کے انسان کو اس اہم اصول کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. انسان آج اپنے اندرونی اور بیرونی بتوں کی وجہ سے حقیقی ترقی اور سعادت سے محروم ہو چکا ہے. توحید کسی بھی قسم کی ناانصافی کو قبول نہ کرنا ہے. تاہم انتہائی ذاتی انسانی رویے سے لے کر عالمی حکومت کے لیے قانون سازی تک توحید کے اصول کا نفاذ ضروری ہے. توحید سامراجی اور ظالم طاقتوں کے خلاف جد و جہد کے بغیر آج کی تہذیب اور ثقافت میں نہ صرف بے سود ہوگی بلکہ انسانی زوال کا باعث بن سکتی ہے.
سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد رکھی، اور قرآن کریم کو انسان کے لیے اعلیٰ ترین اور مکمل تعلیمات کے طور پر متعارف کرایا. 27 رجب سن 13 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پہ رسالت ہوئے. شرک، ناانصافی، عصبیت، جہالت اور بدعنوانی سے انسان کی نجات کا آغاز ہوا، تاکہ انسان توحید، روحانیت، عدل و انصاف اور وقار کی طرف بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دل نشین پیغام کے ساتھ مخاطب کیا، آئیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تاکہ کامیابی حاصل ہو. توحید انبیاء الہی کا پہلا ہدف ہے. البتہ اس معنی میں نہیں کہ انسان اپنے ذہن میں یقین رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے. توحید کا مطلب ہے الہی حاکمیت اور تمام بتوں سے دوری اور انکار. وحدت اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت اور عظمت کے سوا کسی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا. سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 36 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو اب تم لوگ روئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گہری اور روحانی دعوت سے جہالت اور توہم پرستی کی دیواریں تیزی سے گر گئیں اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. 27 سال کے بلا روک ٹوک تبلیغ اسلام کے دوران پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو اعلیٰ ترین اور قابل قدر مقام پر پہنچایا. اس بارے میں خداوند متعال سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت سے امید وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. لہٰذا جو کوئی اسلام کو اچھی طرح جاننا اور اس کے منصوبوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، اسے پیغمبر اسلام کے قول و فعل کی طرف رجوع کرنا چاہیے.
سامعین، بعثت کا ہدف جس طرح تمام انبیاء کا روئے زمین پر آنا مقصد اور ہدف سے خالی نہیں ہے، اسی طرح ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ ہے اشرف المخلوقات کی بہترین تربیت. حضور کو خداوند عالم نے اسی وجہ سے روئے زمین پر بھیجا تاکہ تمام انسانوں کو منزل کمال اور سعادت سے ہمکنار کریں. چونکہ انسان ہی تمام مخلوقات میں اشرف ہے اور تمام مخلوقات کے نچوڑ کو انسان کہا جاتا ہے، لہذا اگر ہر انسان اپنی اصلاح کر لے تو خود بخود پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر ایک انسان فاسد اور فاسق ہو جائے تو معاشرے پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، چونکہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ جناب آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ تک ہر نبی کی یہی کوشش رہی ہے کہ انسان کو کمال و سعادت کی منزلیں طے کرائے، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے، نہ یہ کہ صرف راستہ دکھا دے۔ واضح ہے کہ نبوت خدائی نمائندگی اور الہی منصب ہے، یہ عہدہ اسی کی طرف سے ملتا ہے تاکہ نبی ضروری ہدایت کے ذریعے بشریت کی مدد کرے۔ اس منصب کے لیے خدا اپنے بندوں میں سے اسی کو منتخب کرتا ہے جو مثالی خصوصیتوں سے سرشار ہوتا ہے، یہی خصوصیتیں آپ کو ان مہموں کو سر کرنے پر قادر بنا دیتی ہیں جو آپ سے مطلوب تھیں۔ نبی کا خدا کی طرف سے منتخب ہونا ضروری ہے تاکہ وہ رسالت اور اس کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھ سکے اور اس کو صحیح انداز میں سمجھا سکے، اور تبلیغ و بیان، دفاع اور تحفظ کے میدان میں ناتواں ثابت نہ ہو۔ جو امور اس کے ذمے ہوتے ہیں ان کی انجام دہی کے لیے علم و بصیرت، نفس کا صحیح و سالم ہونا، ضمیر کا درست ہونا، صبر و پائیداری، شجاعت و حلم، انابت، بندگی خدا، خوف خدا، اخلاص عمل، گناہوں اور خطا و لغزش سے محفوظ رہنا، صراط مستقیم پر تائید الہی سے ثابت رہنا درکار ہے۔ پھر خاتم النبیین کوئی انوکھے اور کم پائے کے رسول نہیں تھے، بلکہ وہ تمام انبیاء سے زیادہ عظیم اور کامل تھے۔ آپ کے اندر گزشتہ انبیاء کے سارے صفات و کمالات موجود تھے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اور طبیعتوں کا اقتضا بھی یہی ہے کہ خدائی ذمہ داری کے حامل فرد کے اندر اسے قبول کرنے اور اسے نافذ کرنے کی صلاحیت و استعداد ہونی چاہیے۔ اس صورت میں خاتم الانبیاء کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہر وہ صلاحیت ہو جس کے ذریعے اس خدائی ذمہ داری کو پورا کیا جا سکے، اور اس خدائی مہم کو سر کرنے کے لیے ان خصوصیتوں کو بعثت سے پہلے ہی فراہم ہونا چاہیے۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای 27 رجب عید مبعوث کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک گرا بہا الہی امانت یعنی وحی کا خزانہ بنا، اور عالم وجود کی سنگین ترین ذمہ داری آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر ڈالی گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ توحید کے معنی صرف یہ نہیں کہ انسان دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ خدا ایک ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت کو قبول کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کی تعلیم، انصاف کا قیام تمام انبیاء الہی کی بعثت کا اہم ترین مقصد ہے، کیونکہ انسانی سماج کو انصاف کی بنیادوں پر چلایا جانا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے ایران کے اسلامی انقلاب کو بعثت کا تسلسل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی انقلاب ایران نے عصر حاضر میں بعثت کے مضامین کی تجدید کی ہے۔ خداوند متعال نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق عطا کی کہ وہ عصر حاضر میں بعثت نبوی کے راستے کو اپنے اقدامات، شجاعت اور اعلیٰ افکار کے ذریعے جلا بخشیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سمین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں نو مسلموں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک اور امریکی نو مسلم خاتون کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ سامعین، مغربی ثقافت میں موجود ایک بڑا مسئلہ عورتوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ ہے۔ عورت مغربی تہذیب و تمدن میں عام طور سے منافع بخش ذریعے کا مقام رکھتی ہے، اور معاشرے میں عورت کے انسانی جذبے پر توجہ دیے بغیر اس کی خوبصورتی، زیبائی اور مرد کی جنسی ضرورت پوری کرنے میں اس کے کردار پر توجہ دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں کو تجارتی اشتہارات اور مردوں کی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مغربی معاشروں میں، ادارہ جات اور دفاتر میں بھی عورتیں جنسی استحصال کے لحاظ سے محفوظ نہیں ہیں۔ اسی بنا پر عورتیں ڈپریشن اور انزائٹی سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو خواتین بظاہر اچھی زندگی گزارتی ہیں، ان کی شہرت اور آمدنی بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی بھی ذاتی زندگی حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی۔ زندگی میں معنوی اور روحانی خلا ان کو ستائے رہتا ہے، اور انہی مشکلات کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے کے لیے بھی مجبور ہو جاتی ہیں۔ سارا بوکر بھی امریکہ کی ایک معروف ماڈل تھیں، جن کی زندگی خوشحال زندگی تھی اور مالی حالت بھی اچھی تھی۔ وہ نوجوانی سے ہی مغربی ذرائع ابلاغ کے زیر اثر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بن ٹھن کر رہتی تھیں، اور رات میں ہونے والی پارٹیوں میں شرکت کرتی تھیں، جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ شریک ہوتے تھے اور رنگ ریلیاں مناتے تھے۔ سارا بوکر کہتی ہیں کہ میں بھی دیگر لڑکیوں کی طرح پلی بڑھی، مجھے زندگی کی تڑک بھڑک سے شدید لگاؤ تھا۔ میں نے میامی کے جنوبی ساحلی علاقے میں مہاجرت کر لی۔ یہ علاقہ ان لوگوں کا پسندیدہ علاقہ ہے جو تجملاتی زندگی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تو واضح ہے، جو بھی ایک مغربی عام لڑکی کرتی تھی، میں بھی انجام دیتی تھی۔ گرچہ فلمی اداکاروں اور ماڈلوں وغیرہ کو زیادہ شہرت مل جاتی ہے، لیکن ان کی شہرت کا دور کم اور مشکلات کا سامنا ان کو زیادہ ہوتا ہے۔ ماڈلنگ کرنے والی خواتین اپنے بدن کو، جو ان کے کام کے لیے سب سے اہم چیز ہے، پرکشش رکھنے کے لیے کھانے پینے میں سخت احتیاط رکھنے پر مجبور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عام طور پر ان کی صحت کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اور یہی سخت احتیاط ماڈلنگ کرنے والی کچھ خواتین کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو چکی ہے۔ دراصل اس طرح کی عورتوں پر توجہ کا معیار ان کی نسوانی نمائش، یعنی ان کے بدن اور چہرے کی خوبصورتی کی نمائش ہے، اور جب یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو ان کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مغرب کی گندی ثقافت کا قانون ہے۔ لیکن محترمہ سارا بوکر، جن کا تعلق بظاہر ایک دولت مند خاندان سے ہے، ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھیں اور ان کا ذریعہ معاش جاری تھا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں دوسروں کے معیار پسند کے مطابق اپنی جذابیت اور خوبصورتی پر توجہ دیتی تھی، روزانہ ورزش کرتی تھی، اور اس کے لیے میں نے ایک اتالیخ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے سمندر کے کنارے ایک بنگلہ بھی خرید لیا تھا اور عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ سامعین، سارہ بوکر کے کہنے کے مطابق ان کی زندگی عیش و عشرت والی زندگی تھی، لیکن کیا نسوانی خوبصورتی کی نمائش کرنا روزی روٹی کا آبرو مندانہ اور مناسب راستہ ہے؟ اور کیا یہ راستہ انسان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے؟ خیر، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سارہ بوکر اپنے کام سے پیدا ہونے والی مشکلات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ان مشکلات کے حل کی فکر کرنے لگتی ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جتنی میں اپنے کام میں پیش رفت کرتی جاتی، اتنا ہی میرا باطن اور میری خوشبختی مجھ سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں فیشن کی غلام تھی، میرے ظاہر نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ البتہ فیشن پرست زندگی کا تعلق صرف سارہ بوکر سے نہیں، بلکہ آج مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مغربی معاشرے فیشن پرستی سے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن دیگر ممالک کے لوگوں کی زندگی میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ فیشن یا جدت پسندی کا مطلب اگر انسان کے اپنے سلیقے کی بنیاد پر تنوع پسندی اور گھر کی بعض چیزوں یا لباس میں تبدیلی ہو تو قابل قبول اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن فیشن کو رواج دینے والے مغربی افراد مختلف عقائد اور تہذیب و ثقافت پر توجہ دیے بغیر جس چیز میں ان کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، ان کو فیشن کے نام پر دوسرے ممالک پر مسلط کرتے ہیں اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فلمی اداکاروں، کھلاڑیوں اور سارہ بوکر جیسے افراد سے کام لیتے ہیں اور ہر سال کپڑوں اور دیگر چیزوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ نہ صرف مغربی تہذیب و تمدن کو دیگر ممالک میں رائج کرتے ہیں، بلکہ عیش و عشرت اور صارفیت یا کنزومیرزم کا بھی سبب بنتے ہیں۔ سارہ بوکر کہتی ہیں کہ وہ فیشن کی غلام تھیں، تو اس کا مطلب فیشن کی اندھی تقلید ہے۔ بنابراین وہ اس ناگوار حالت سے نجات کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے طرز زندگی اور میرے باطن میں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے رات میں ہونے والی پارٹیوں اور شراب سے فرار کے لیے مراقبے اور غیر متعارف مذاہب کی پناہ لیتی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آہستہ آہستہ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں، مستقل علاج نہیں۔ آج مغرب میں مانوی خلا میں وسعت آنے پر نئے نئے مکاتب فکر پیدا ہو گئے ہیں جو مادی دنیا کی الجھنوں سے نجات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عموماً یہ مکاتب فکر منافع کے چکر میں رہتے ہیں اور بعض اوقات یہ مکاتب خطرہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ نیز بہت سے لوگ نئے فرقوں کے سرغنوں کے مفادات کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ بالآخر سارہ بوکر دین اسلام سے آشنا ہوتی ہیں، ایسا دین جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ مغربی پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام کو عورتوں کو زبردستی پردہ کرنا پڑتا ہے، مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اسلام کے ماننے والے تشدد پسند اور دہشت گرد ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود قرآن ان کو حقیقی اسلام سے متعارف کراتا ہے۔ وہ خود اس ضمن میں کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے قرآن دیکھا، وہی کتاب جسے مغرب نے ہمیشہ منفی بنا کر پیش کیا ہے۔ شروع میں ہی مجھے قرآن نے متاثر کیا، اس کے بعد کائنات، زندگی، خلقت اور خالق و مخلوق کے بارے میں قرآن کے نقطہ نظر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے قرآن کو بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی پادری کی مدد کے قلب و روح کے لیے بصیرت و بینی سے سرشار پایا۔ قرآن مجید نے اس امریکی ماڈل کو محبت، سکون و اطمینان اور معنویت سے پر ایک الگ ہی دنیا دکھائی، جس میں صرف خداوند مہربان قابل پرستش اور قابل ستائش ذات ہے۔ سایہ بوکر کو اپنا گم شدہ سرمایہ مل جاتا ہے، اور ایک عرصے تک تحقیق کرنے کے بعد اس آسمانی دین یعنی اسلام میں ہی ان کو حقیقی سکون و آسودگی کا یقین ہوا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بالآخر میں نے حقیقت کو پا لیا تھا، صرف ایک ہی مذہب یعنی اسلام کو قبول کرنا ہی ایک فعال مسلمان کی حیثیت سے میرے لیے سکون و اطمینان کا سرچشمہ بن سکتا ہے۔ خیر، سارا بوکر اسلام کو قبول کر لیتی ہیں اور گراں بہا اسلامی اقدار کے سائے میں نئی زندگی کا آغاز کرتی ہیں۔ محترمہ سارا بوکر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے لیے اسلامی پردہ پسند کرتی ہیں۔ وہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہ، آلودہ ایام اور نامناسب لباس سے جلد دوری اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ سارا بوکر اپنے حجاب کے پہلے دن کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے ایک لمبی چادر اور سر ڈھانکنے کے لیے ایک اسکارف خریدا، اور چادر اور اسکارف پہن کر ان سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں گئی جہاں میں پہلے چھوٹی پتلون، پکنی یا ہلکی اور پرکشش دفتری ڈریس پہن کر جاتی تھی۔ تو سامعین، سارا بوکر پوری طرح سے بدل چکی تھیں، اور جو مرد ان کو بری نظر سے دیکھتے تھے اب ان کے سامنے باوقار اور باپردہ خاتون تھیں، جو نہیں چاہتی تھیں کہ اب لوگ اسے خوبصورتی کی وجہ سے دیکھیں بلکہ اس خاتون کو انسانی نظر سے دیکھیں، کیونکہ اب وہ جنسیت سے قطع نظر معاشرے میں فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ حجاب کے بارے میں اس امریکی نو مسلم خاتون کے خیالات بڑے دلچسپ اور سبق آموز ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ لوگ وہی تھے جو پہلے تھے، دکانیں بھی وہی تھیں، لیکن ایک چیز بہت زیادہ مختلف تھی، نہ میں پہلے کی طرح تھی اور عورت ہونے کی حیثیت سے قلبی سکون بھی میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ سامعین، سارا بوکر میں آنے والی تبدیلی صرف ظاہری تبدیلی نہیں تھی بلکہ ان کے حجاب سے ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے ماضی کے بارے میں بھی ان کے خیالات بدلے ہیں۔ وہ خود اعتراف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ ساری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور میں آزاد ہو گئی ہوں۔ میں اب اپنا تمام وقت خریداری، میک اپ اور اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے میں نہیں لگاتی تھیں، میں تو اب آزاد ہو چکی تھی۔ اب سارا بوکر فیشن پرست نہیں ہے اور دوسروں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے میک اپ نہیں کرتی۔ اب ان کا معیار اعلیٰ اسلامی اقدار اور مہربانی اور رحیم و کریم خدائے تعالی پر ایمان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو خوشی مسلمان ہونے کے بعد سکون و اطمینان حاصل ہونے پر ملی، اس کا موازنہ کسی بھی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ میری ہمراہی میرا خالق کرتا ہے، اور میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ نئی زندگی ہی میری حقیقی زندگی ہے جس سے میں محروم تھی۔
Thank you. Thank you.